لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات من عالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکات من عالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون, نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو, ان آیات کی روشنی میں گزشتہ اتوار کو آپ کی خدمت میں یاد کیا گیا تھا کہ استقامت کس کو کہتے ہیں, کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے استقامت کی فضیلت اور اس کا اجر بیان فرمایا ہے, اور یہ ہمارے دین میں بڑی اہم چیز ہے. آج میں مختصراً استقامت کی قسمیں اور ان آیات کی روشنی میں اس کی فضیلت اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ انشاءاللہ عرض کروں گا. استقامت تو کہتے ہیں دین پر جمنے کو, جیسے ایمان لانے کے بعد آدمی مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے اور ماذا اللہ درمیان میں مرتد نہ ہو, یہ بھی استقامت ہے. ایسے ایمان لانے کے بعد نیک کاموں پر جم جائے اور مداومت کرے اور ہمیشگی کرے, مثلا ہمیشہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے, ہمیشہ رمضان شریف کے روزے رکھتا رہے, پابندی سے زکات دیتا رہے, حج فرض ہو جائے حج کرے، ذکر اللہ کا پابند ہو جائے تو اس کی پابندی پر قائم رہے، تلاوت روزانہ پابندی کے ساتھ کرتا رہے، اسی طرح اپنے آہوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے پر قائم رہے، اسے کہتے ہیں استقامت. اور یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جیسے ایمان بہت بڑی نعمت ہے، استقامت بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ہمیشہ اس کی دعا کرنی چاہیے، اور جو طریقہ آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا اس پر عمل کر کے اس کو حاصل کرنا چاہیے. استقامت کی موٹی موٹی تین قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایمان کا استقامت کا ادنا درجہ ہے اور سب سے کم درجہ ہے، اور وہ ہے ایمان پہ قائم رہنا. اسی کو اللہ پاک نے اس آیت میں الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس پہ جم گئے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایمان پہ قائم رہے مرتے دم تک. تو ایک تو استقامت کا درجہ یہ کہ ایمان لانے کے بعد مرتد نہ ہو، مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہے. اور دوسرا درجہ درمیانہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد حتی الامکان اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بجا لانے پر مداومت کرے، پابندی سے ان کے اوپر قائم رہے. اور ایمان کے تقاضے بنیادی طور پر دو ہیں، فرائض واجبات اور سنن و مستحبات کو حسب درجہ ادا کرتے رہنا، اور گناہ کبیرہ ہیں، حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، ناجائز کام ہیں، ان سے بچتے رہنا. غلطی ہو جائے تو معافی تلافی کر لینا، توبہ تلا کر لینا، اور توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہوں سے بچنے کی برابر کوشش کرتے رہنا، اور فرائض واجبات کو حسب قدرت موقع بموقع پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا. جسے عام طور پر نیک لوگ اسی کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ ایمان پر بھی قائم ہے، اعمال پر بھی قائم ہے، وہ ایمان پر بھی جمع ہے، ایمان پر بھی وہ مستقیم ہے، اور اسی طریقے سے نیک کاموں کے کرنے میں بھی وہ مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں. ایسے نہیں کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی روزہ رکھا کبھی نہیں رکھا، کبھی گناہ کر لیا کبھی گناہ نہ کیا، ایسا نہیں. تو دوسرا درجہ یہ ہے، یہ درمیانہ درجہ کہلاتا ہے استقامت کا. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے استقامت کا کہ اللہ تعالی کی محبت میں ایسا ڈوب جائے کہ اللہ کے سوا سب کچھ بھول جائے. اللہ تعالیٰ نصیب جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی محبتوں پر غالب آ جائے، بس اس کے دل میں بس اللہ ہی کی محبت چھا جائے اور غالب آ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق اظہار ہو جائے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور پھر وہ اسی پر قائم رہے مرتے دم تک. تو جو اللہ تعالیٰ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں وہ اس مقام پر فائز ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں جتنی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی کسی کی بھی نہیں ہوتی، نہ ماں باپ کی ہوتی، نہ اولاد کی ہوتی، نہ دولت کی ہوتی، نہ عزت کی ہوتی، نہ شہرت کی ہوتی، نہ منصب کی ہوتی ہے، نہ دوستوں کی ہوتی، نہ خاندان والوں کی ہوتی، نہ کسی اور چیز کی ہوتی ہے. بس ان کو تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی محبوب ہوتی ہے، اور وہ اس کا مزداق ہوتے ہیں کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، یہی آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام لیتا ہوا مروں، تیرے کوچے میں نہ صحیح مگر تیرے رہ گزر پہ مزار ہو. اس کے بعد اس استقامت کی فضیلت کیا ہے، اس کو خود اللہ پاک نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا اللہ, بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار اللہ تعالیٰ ہیں, یعنی ایمان لائے, ثم استقاموا, پھر وہ اس کے اوپر جم گئے, یعنی مرتد نہیں ہوئے, الیاذ باللہ. تتنزل علیہم الملائکہ, تو ان پر رحمت کے اور بشارت سنانے والے فرشتے اتریں گے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے اور تفسیر در منصور کے اندر منقول ہے کہ تین موقعوں پر فرشتے آتے ہیں ایمانداروں کے پاس. ایک تو جس وقت مومن اس دنیا سے جانے لگے گا, اور جب اس کا انتقال کا وقت قریب آئے گا, تو انتقال سے کچھ دیر پہلے نورانی چہرے والے سفید لباس پہنے ہوئے فرشتے آتے ہیں اور وہ مومن کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں, اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, جن کی وجہ سے اس مومن کو بڑا سکون ملتا ہے اور تسلی ہوتی ہے اس کو, اور اپنے ساتھ جنت سے کفن لے کر کے آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے ہیں, کیونکہ آخر میں وہ روح قبض فرماتے ہیں, اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو اس کا وہ آخری وقت ہوتا ہے دنیا سے جانے کا اور آخرت میں قدم رکھنے کا. تو وہ آ کر کے یہ بشارت دیتے ہیں کہ اے مطمئن جان, چل اپنے پروردگار کی طرف, چل راحت اور آرام کی طرف, اور ایسے رب کی جانب کہ جو تجھ سے راضی ہے ناراض نہیں. پر جیسے وہ یہ کہتے ہیں تو اسی وقت کیا کہتے ہیں, انسان کی روح کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دیدار اور ملاقات کی مشتاق ہو جاتی ہے, اور پھر روح اس کے جسم سے اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے مشک کا منہ کھولنے سے پانی کا آخری قطرہ آرام سے ٹپک جاتا ہے. اور جیسے عیسیٰ علیہ السلام اس کی روح لیتے ہیں, فوراً ہی وہ ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں, وہ جنت کے لباس میں اس کی روح کو رکھ کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں, اور راستے میں جگہ جگہ ملائکہ اس کا استقبال کرتے ہیں, دریافت کرتے ہیں کہ کس کی روح ہے, تو وہ اس کے اچھے سے اچھا نام لے کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں کی یہ روح ہے. تو ایک تو جب انسان مرنے لگتا ہے اس وقت فرشتے آتے ہیں, یہ تتنزل علیہ ملائکہ, اور دوسرا موقع فرشتوں کے آنے کا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے, اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان فرشتوں کے, بھائی چونکہ اس کی روح کو ابھی اس کی قبر ہی میں رہنا ہے, زمین سے ہم نے پیدا کیا, زمین میں اس کو رکھنا ہے, پھر یہیں قیامت کے دن اس کو نکالنا ہے, لہذا اس کی روح کو اس کے جسم میں جا کر کے پہنچا دو. چنانچہ روح اس کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی اور میت اپنے قبر کے اندر بیٹھ جاتی, اس وقت فرشتے آتے, قبر میں فرشتے آتے جس کو منکر نکیر کہتے. دو فرشتے قبر میں آتے ہیں, نہایت نورانی چہرے والے سفید لباس پہنے ہوئے بڑے خوبصورت, اور وہ بڑی پیار بھری باتیں کرتے ہیں اور تین باتیں دریافت کرتے. میت سے پوچھتے ہیں, مر ربو کا, تیرا پروردگار کون ہے؟ کہتے ربی اللہ, تیرا پروردگار تو اللہ تھا نا. تو پوچھتے تمہارا دین کون سا تھا؟ کہتے دین یا اسلام, میرا دین تو اسلام تھا, اس پر میں عمل کرتا تھا. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ ذات اقدس جو تمہارے اندر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ تو کہتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو میرے نبی و پیغمبر ہیں. جب وہ یہ تین سوالوں کا جواب فرشتوں کو دے دیتا ہے تو فرشتے حکم دیتے ہیں کہ بھئی اب اسی قبر کو کشادہ کرو, جو 70 گز دائیں بائیں آگے پیچھے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے, اور جنت سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی, خوشبودار ہوائیں بھی آتی, اور جنت قالین لا کر کے اسی قبر میں بچھا دیے جاتے ہیں اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بے غم ہو کر بے فکر ہو کر کے اب آرام کر بس، تو پار ہو گیا اور پاس ہو گیا امتحان میں، تو پاس ہو گیا۔ بیچ میں ایک حد برابیہ بسریا رہ محلہ قصہ سنا دوں آپ کو، حترابیہ بسریا رہ محلہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نیک بندی گزری، جب ان کو ان کی قبر میں رکھا گیا اور منکر نکیر ان سے سوال کرنے کے لیے آئے، ان سے پوچھا یہ تینوں سوال ان سے کیے، من ربو کا، ما دینوں کا وغیرہ، تو انہوں نے سوال کرنے والے فرشتوں کو سر سے پیر تک دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، ہم تو آسمان سے آئے، یا زمین سے لے کر آسمان تک تو 500 سال کی مسافت ہے، بہت دور سے آئے ہو تم، یہ بتاؤ جب تم آسمان سے یہاں زمین کے اندر آئے ہو اور 500 سال کی مسافت طے کر کے آئے ہو تو کیا تم اپنے رب کو بھول گئے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ آگے نہیں، جب تم نے بھولے تو میں 2 گز زمین نیچے آ گئی تو بھول گئی اپنے رب کو، کیا سوال کر رہے ہو؟ جاؤ میں نے جواب دے دی تمہیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں ان کا یہ حال تھا کہ رات کو تہجد میں اٹھ کر کے جب تہجد کی نماز پڑھتی تو تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا کرتی تھی، ایک مرتبہ وہ اپنے بالا خانے میں رو رہی تھی اور ان کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، تو وہ کہیں کھڑکی سے نیچے گر رہے تھے، کھڑکی کے نیچے سے کوئی بزرگ گزرے، انہیں اپنے کپڑوں کے اوپر کچھ چھینٹے گرتی ہوئی محسوس ہوئی گیلی گیلی، تو انہوں نے آواز لگا کر کے پوچھا کہ بی بی یہ قطرے کس قسم کے گر رہے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اگر ناپاک ہیں تو بتا دو میں پاک کر لوں۔ پھر میں ہاں، ایک گنہگار بندی کے ناپاک آنسو ہیں، کپڑے پاک کر لینا۔ یہ شانتی کہ رات بھر عبادت کرتی اور آخر میں توبہ استغفار کرتی تھی اور آنسو کو بھی اپنے لیے ناپاک سمجھتی تھی۔ تو فرشتے جنت سے کھڑکی بھی کھول دیتے ہیں جہاں سے پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی، تو قبر کے اندر بھی فرشتے آتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ۔ اور تیسرا موقع وہ ہوگا فرشتوں کے آنے کا جب قیامت برپا ہوگی اور لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے، تو ایمانداروں کے پاس ان کا استقبال کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے، اور جو ہی مومن اپنے قبر سے نکلے گا فرشتے اس کے اپنے گھیرے میں لے لیں گے، دائیں بھی فرشتے ہوں گے، بائیں بھی فرشتے ہوں گے، آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، وہ سب کہیں گے دیکھو تم مت گھبرانا بھائی، قیامت گزرے گی جن کے اوپر گزرے گی، تم پریشان مت ہوں، اللہ تخافو ولا تحزن، آگے فرمائے اللہ پاک کہ نہ تم قیامت کی ہولناکی سے، خوفناکی سے اور دہشت سے متاثر ہونا، نہ تم بالکل بے فکر ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سارے کام ہم نمٹائیں گے، جہاں اسے ڈر لے گا فوراً تسلی دیں گے، تجھے تیرا کیا واسطہ قیامت سے، اس کی ہیبت اور اس کی تکلیفیں سب کافروں کے ساتھ ہیں، تم تو صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اللہ والے ہو، نمازی ہو، تمہیں کہے گا خوف، تمہیں کہے گا غم، یہ فرشتے کہیں گے۔ تو ان تین موقعوں پر فرشتے آئیں گے، کن کے لیے؟ جو استقامت پر عمل پیرا ہوں گے، تتنزل علیہم الملائکۃ، اور کہیں گے اللہ تخافو ولا تحزنو، نہ تو تم قیامت کی خوفناکی سے ڈرو، نہ دنیا جانے کا غم کرو، یہ بھی کہیں گے، کیونکہ ان کے گھر چلا گیا، دکان چلی گئی، کارخانہ چلا گیا، پیسے چلے گئے، بیوی بچے چلے گئے، دوست احباب ختم ہو گئے، سارا کچھ دنیا میں تھا، دنیا میں رہ گیا، تو کہیں دنیا چھوٹنے کا کوئی غم نہیں کرو، نہ قیامت سے ڈرو اور نہ دنیا چھوٹنے کا کوئی غم کرو. اس لیے کہ آگے وہ ان کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وابشرو بالجنہ، کہ دنیا دوبارہ چلی گئی تو یہ ایسا جیسے ایک پیسہ کسی کا چلا جائے اور 10 خرب روپے مل جائے اسے، تو ایک پیسے جانے کا غم ہوگا اسے؟ ہوگا، ایک پیسہ اور چلا جائے تاکہ 10 خرب اور مل جائے، 3 چلے جائیں تو اور اچھا ہے. جب ایک پیسے کے بدلے میں 10 خرب پیسے مل رہے ہیں تو پھر ایک پیسے جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہے کہ ایک کم ایک 10 خرب اور مل رہے ہیں. ہاں، زیادہ وہ تو کوئی غم ہی نہیں کرے گا. اس نے فرمایا بھائی دنیا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے کہ حدیث میں بار بار متعدد جگہ فرمایا کہ ساری دنیا مل کر کے اللہ تعالیٰ کے مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس کی کوئی حیثیت کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے دنیا کی ذرا سی بھی کوئی اہمیت ہوتی تو دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. لیکن جو کافر یہاں عیش کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسی کوئی حیثیت نہیں. تو فرشتے جب قیامت کے دن اہل ایمان کا استقبال کریں گے تو ساتھ ساتھ ہی بھی کہیں گے ایک دو قیامت کی وجہ سے مت ڈرو اور دنیا کے چھوٹنے کا کوئی غم نہ کرو، اور وابشرو بالجنت التی کنتم توعدون، اور تم اس جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے تمہارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ کیا جاتا تھا. اور اس جنت کے ملنے پہ خوشخبری ہے، تم خوش ہو جاؤ اس کے اوپر. وابشرو بالجنت التی کنتم توعدون. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں اور ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں ہمارے رفیق فرشتے کس طرح سے ہیں؟ 3 طرح سے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھی اور ہمارے رفیق ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے ہر انسان پر اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے، جو دائیں طرف بھی ہیں، بائیں طرف بھی ہیں، آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں، چاروں طرف سے وہ انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جنات سے جو انسان کے دشمن ہیں، اور تمام موذی جانوروں سے جو سانپ بچھو اور دیگر موذی جانور، سب سے حفاظت کرنے کے لیے اللہ پاک نے فرشتے مقرر کر رکھے اور ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں باقاعدہ. آتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹی دے کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسرے آتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں. اس طرح سے اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے ایک سنگین پہرا ملائکہ کا مقرر کر رکھا ہے. اگر یہ پہرا نہ ہو تو یہ جنات اور موذی جانور انسان کی بوٹی بوٹی کر دیں، ٹکا بوٹی کر دیں. ایک تو یہ فرشتے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح سے ہماری حفاظت کے لیے اللہ پاک نے ان کو مقرر کیا ہوا ہے. کتنی اللہ تعالیٰ کی عنایت، اس کی مہربانی. اور دوسری، فرشتوں کی رفاقت دنیا کے اندر اس طرح ہے کہ جو فرشتے انسان کے پاس رہتے ہیں وہ انسان کے دل میں اچھے اچھے کاموں کی رغبت ڈالتے رہتے ہیں، مائل کرتے رہتے ہیں، کوئی فنا کام کر لے، نماز کا ٹائم ہو گیا چلو بھائی نماز پڑھ لے، فلاں اچھا کام کا موقع آ رہا ہے کر لینا چاہیے. اچھے اچھے کاموں کی رغبت دل کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. اور تیسرے، مصیبت کے وقت، غم کے وقت، صدمے کے وقت، مشقت کے وقت آ کر کے فرشتے مومن کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، تھامتے ہیں اس کے دل، دھارس بناتے ہیں، ہمت بناتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں اس کا. تو مصیبت کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ تسلی دیتے ہیں لیکن قدرتی طور پر دل میں بعض مرتبہ بڑا اطمینان ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا صدمہ بھی انسان کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں فرشتوں کی تسلی کا بھی دخل ہوتا ہے، ان کے دل کی تقویت اور مضبوطی کا بھی دخل ہوتا ہے. اس طرح سے بھی وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور غموں کے اندر ہمارے دل کو تسلی دیتے ہیں. جہاد کے اندر تو فرشتوں کا نازل ہونا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے کافروں سے لڑنا، یہ سب ان کی تسلی کے لیے ثابت ہے. اور احادیث طیبہ میں خلائیں پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے. تو نحن اولیاء کو فی الحیات الدنیا, فرشتے کہیں گے وہاں کہ دنیا میں ہم تمہارے ساتھی تھے اور تمہارے رفیق تھے. تو اس طرح تین موقعوں پر وہ مومنین کے ساتھی اور رفیق بنتے اور دوست بنتے, اور پھر آخر اور آخرت میں بھی رفیق ہوں گے. آخرت کا ذکر ابھی میں نے کر دیا, قبر کے مرنے کے وقت بھی آئیں گے, پھر قبر کے اندر بھی آئیں گے, پھر قیامت کے دن قبر سے نکلنے کے وقت بھی آئیں گے, اور چوتھا ذکر اور اللہ پاک نے قرآن شریف میں دوسرے فرمایا. کہ فرشتے جب جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے تو یدخلون علیہم من کل باب, کہ فرشتے ہر دروازے سے جنتیوں کے پاس جائیں گے اور ان کو مبارکبادی دیں گے اور سلام کریں گے. پھر بھائی تم خیریت سے جنت میں آ گئے, تمہارا جنت میں آنا تم کو مبارک ہو, اب آرام سے رہو, کوئی غم نہیں ہوگا, اب ہمیشہ رہو, کبھی موت نہیں آئے گی, اب بے فکر رہو, اب کوئی غم نہیں ہوگا. اس طرح فرشتے گھروں میں آئیں گے اہل جنت کے اور آ کر کے ان کو تسلی دیں گے. اور بعض موقع پر یہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, اے اہل جنت تم لوگ سلامتی کے ساتھ رہو, کیونکہ تم دنیا کے اندر دین پر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہے. فنے موقع بدار, آخرت کے اندر اب بہترین انجام تمہارے لیے, تم نے دنیا میں محنت کی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا, دین کو مضبوطی سے تھاما, ایمان پر قائم رہے, اب اس کا بہترین بدلہ اور انجام اس دنیا آخرت میں تمہارے لیے کہ تم جنت میں پہنچ گئے. یہ فرشتے آئیں گے اور یہ کہیں گے سبحان اللہ. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون, پھر آگے یہ فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کا تمہارا دل چاہے گا, اور جو تم مانگو گے وہ تم کو ملے گا. یہ اللہ پاک نے دو فائدے بیان فرمائے ہیں اور دو آسانیاں عطا فرمائی ہیں جنت کے بارے میں, کہ جنت کے جنت میں چلے جائیں گے تو جو ان کا دل چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا ان کو. تو حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے تو ایک درخت کے اندر دیکھیں گے پھل جو ہے اس میں لگا ہوا ہے, آم لگا ہوا ہے, کہ یہ آم تو بھائی بڑا خوبصورت ہے, یہ تو بڑا میٹھا ہوگا, یہ تو کھانا چاہیے بھائی. تو بس یہ اس کے دل میں آیا کہ کھانا چاہیے, فوراً ہی وہ آم ٹوٹ کر اس کے سامنے آ جائے گا, ہاتھ میں لے گا تو وہ ٹھنڈا بھی ہوگا اور نرم بھی ہوگا اور میٹھا بھی ہوگا, بس چوسنے کی دیر ہے. یہ نہیں کہ خود جاننا پڑے گا اور چڑھنا پڑے گا پھر توڑنا پڑے گا, گر گئے تو گر گئے, مل گیا تو مل گیا, ایسا نہیں ہے. بس وہاں تو ارادہ کرنے کی دیر ہوگی اور جناب وہ آم جو ہے وہ سامنے آ چکا ہوگا. ایسی حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت کے اندر جب جائیں گے تو وہ کسی پرندوں کو دیکھیں گے اڑتا ہوا جا رہا ہے, مرغا بھی اڑتی ہوئی جا رہی, مرغا بھی کا تو کباب بڑے شاندار ہوتے ہیں بھائی. تو بس یوں شاندار ہونا کہ جب بولے گا اور جناب تشریح کے اندر گرم گرم کباب جو ہے سامنے تیار ہوں گے, کھا لو اور اپنا مزہ لے لو. اس کا حضور کے زمانے میں جب یہ فضیلت صحابہ کرام نے سنی تو بعض نے کہا کہ حضور اگر کسی کا دل چاہے کہ بھائی گندم جو ہے وہ پہلے اگائیں پھر وہ پکے پھر وہ کاٹیں پھر وہ آٹا بنے اور دال روٹی کا مسئلہ حل ہو, ہاں یہ بھی ہو جائے. کہ جیسے ہی کوئی مومن چاہے کہ بھائی گندم اگنی چاہیے, ہم تو دنیا کے اندر گندم اگایا کرتے تھے, زمیندار تھے ہم تو, کرخندار تو تھے نہیں, تو ادھر چاہیں گے ادھر جناب آنن فانن زمین میں ہل چلے گا اور گندم کا پودا کھڑا ہوگا اور وہ پک جائے گی اور ظاہر دیر میں آٹا پیس کے سامنے آ جائے گا, کھا لو. وہ تین مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تین منٹ بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا, بس ادھر منہ سے نکلا ادھر جناب گندم تیار سامنے آ جائے گی. تو کسی نے کہا کہ حضور یہ سوال کرنے والا کوئی انصاری ہوگا، کیونکہ انصار مدینہ جو تھے یہ سب کاشتکار لوگ تھے، باغبان اور کاشتکار لوگ تھے یہ، تو سب ان لوگوں کو ہنسی آ گئی. ایسی اگر کسی خاتون کی خواہش ہوگی کہ بھائی دنیا میں تو ہمارے بچے ہوتے تھے، یہاں بھی تو ہونے چاہیے، تو ادھر خواہش ہوگی ادھر گود میں بچہ آ جائے گا، نو مہینے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، نہ تکلیف ہوگی نہ کچھ ہوگا، وہ بچہ سامنے آ جائے گا. ایسے اللہ تعالیٰ وہاں پر بس جو تمہارا دل چاہے گا وہاں پہ تمہارے پاس موجود ہے، وہ اللہ کو مات داؤں، اور جو مانگو گے تم کو ملے گا وہاں پر، جو اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرما دیں، اور یہ سب کچھ ملے گا استقامت کی بدولت. استقامت کو یاد رکھیں، یہ ساری فضیلتیں استقامت کی آ رہی ہیں، استقامت کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائیں گے. پھر آگے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اور یہ جو کچھ بھی جنتیوں کو جنت کے اندر نعمتیں ملیں گی، راحتیں ملیں گی، عافیتیں ملیں گی، مزہ ملے گا، اختیارات ملیں گے، منچاہی ہوگی، یہ سب جو ہوگا یہ نہیں کہ فقیروں کی طرح دے دیا جائے گا، بھکاریوں کی طرح دیا جائے گا، نہیں، یہ رحمان و رحیم کی طرف سے بطور مہمان نوازی کے ہوگا. اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کے طور پر یہ ساری چیزیں تیار کریں گے جنت میں، اور جنت میں تیار کر کے جیسے مہمان کا اعزاز ہوتا ہے اور اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور اس کے احترام میں ایک نہیں دس چیزیں تیار کی جاتی ہیں، زائد ضرور چیزیں بھی اس کے واسطے بنائی جاتی ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے اہل جنت کے لیے اور اپنے ایماندار بندوں کے لیے یہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. مانگنے والوں کی طرح ذلت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا جو کچھ بھی دیا جائے گا، عزت کے ساتھ دیا جائے گا، ذلت کے ساتھ نہیں دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد فرمایا غفور رحیم، جس کی طرف سے یہ بطور مہمانی کے ملے گا وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کبھی جنتی جنت میں جانے کے بعد جب وہاں کی نعمتیں کھائیں گے، پئیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، رہیں گے، سہیں گے، تو ان کو خیال آیا کہ بھائی اب ہم نے کافی دن تک تو نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، اس کا تو بدلہ ہو گیا، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کر رکھے، بڑی بڑی نافرمانی بھی کی تھی، ہم تو یہ گناہ بھی کرتے تھے، وہ گناہ بھی کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ نیکیوں کا بدلہ تو ختم ہو جائے اور پھر گناہوں کی سزا شروع ہو جائے، یہ خطرہ ہوگا ان کو کہ ہم تو ان نعمتوں کے لائق تھے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے تو دی لیکن پتنی ہمیشہ رہیں گی نہیں رہیں گی، ایسا نہ ہو کہ دس سال کے بعد، بیس سال کے بعد ختم، بھائی اب تمہاری زندگی چالیس سال کی تھی نا، چالیس سال تک تم نے نیک کام کیے تھے، بس اب چالیس سال کے بعد اب باقی تو گناہ بھی تو کیے تھے، لہذا اب اس کی سزا بھگتو تو سارے مزے ختم ہو جائیں گے، یہ خطرہ ہوگا ان کو. تو فرمایا نہیں، یہ مہمان یہ اکرام کے ساتھ یہ نعمتیں غفور کی طرف سے. غفور کون ہے؟ کہ جس نے اپنی رحمت سے تمہارے نیک اعمال کو بھی قبول فرما لیا اور ان کی کوتاہیاں بھی درگزر کر دی، اور جو گناہ کیے تھے وہی معاف کر دی. لہذا اب یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، عارضی اور وقتی طور پر نہیں ہے، یہ ڈرو نہیں ہے بندے اندر، اور چپکے چپکے خوف مت کھاؤ کہ اب گناہ بھی کیے تھے ان کا کیا ہوگا، وہ تو بخش دیا انہوں نے. اور رحیم اس لیے فرمایا کہ وہ ایسے مہربان ہیں کہ معاف بھی کرتے ہیں، اور مجرم کو اس کے جرم معاف کرنے کے بعد اپنی عنایت و مہربانی بھی فرمائیں گے کہ تم تو اس لائق نہیں تھے کہ یہ نعمتیں تم کو دی جاتی ہیں اور جنت میں تم داخل کیے جاتے ہیں اور جنت کے اندر تم ٹھہرائے جاتے ہیں اور یہ نعمتیں تم کو دی جاتی ہیں، لیکن وہ ایسے مہربان ہیں کہ جرم بھی معاف کرتے ہیں اور جرم کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انعامات بھی کی بارش بھی فرماتے ہیں، وہ رحیم ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا یہ اثر ہے کہ اگر کوئی سچی توبہ کرے تو گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، گناہ کی وجہ سے جو انسان کا دل کی صلاحیت خراب ہو جاتی ہے اس کو بھی صحیح کر دیتے ہیں. دنیا میں یہ ان کے رحیم ہونے کا ایک اثر ہے، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ بھئی وہ معاف بھی کرتے ہیں، اور معاف فرمانے کے بعد، معاف کرنے کے باوجود بھی تم لائق نہیں تھے ان نعمتوں کے، لیکن وہ اپنی رحمت سے تم کو یہ نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے. یہ ہے بھئی ثواب عظیم استقامت کا جو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. اب یہ کہ استقامت حاصل کیسے ہو، تو بھائی استقامت کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ تین باتوں کا آدمی اہتمام کرے، جس میں تین کے اندر ایک بالکل اصل ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے، باقی اسی کی معاونت کے لیے. بنیادی چیز جو تین میں سے ہے وہ تو ہے ہمت. آدمی ہمت کرے اور ہمت کر کے نمازوں کی پابندی کرے. اب جیسے گرمی ہے, رات چھوٹی ہوتی ہے, دیر تک جاگنے کی بری عادت پڑی ہوئی ہے, لہذا فجر کی نماز عموماً مردوں اور عورتوں قضا ہوتی ہے, اور فجر کی جماعت اکثر کی فوت ہوتی ہے, اور تکبیر اولا تو بہت زیادہ لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے. بہت کم ہیں جو فجر کی نماز با جماعت ما تکبیر اولا کے پڑھنے والے ہوں, اور بہت کم ایسی خواتین ہیں جو فجر کی نماز وقت کے اندر ادا کرنے والی. تو بس تہیہ کر لو, کچھ بھی ہو جائے, چاہے رات کو میں ایک بجے سوؤں یا چار بجے سوؤں یا تین بجے سوؤں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. مرد ہے تو فجر کی نماز با جماعت ما تکبیر اولا کے پڑھنی ہے, اور جناب والا باقی نمازیں بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے, چاہے ہم آفس میں ہوں, چاہے ہم دکان پر ہوں, چاہے ہم تقریب میں ہوں, چاہے ہم تفریح میں ہوں, اور چاہے گھر کے اندر ہوں, چاہے دوستوں کے اندر ہوں. بھائی کوئی نماز اب بغیر جماعت کے نہیں جائے گی. اسی طرح باقی اعمال صالحہ کے بارے میں سمجھ لیں, اس سے جتنے گناہ ہیں بھائی اب کچھ بھی ہو جائے اب میری نگاہ غلط جگہ نہیں پڑے گی, اب میں گانا نہیں گاؤں گا, اب میں گانا نہیں سنوں گا, اب میں زبان سے کسی غیبت نہیں ہوگی, اب میں کسی کو گالی نہیں دوں گا, اب میں کسی کو ماروں گا نہیں, اب میں کسی کو ستاؤں گا نہیں, اب میں کسی کو پریشان نہیں کروں گا. یہ بھی تو سارے ان کے بھی تو حکم ہے نا ان سے بچنے کا, کہ بس کچھ بھی ہو جائے بس اب تو بس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا, فرما برداری کروں گا, اب میں نہ نافرمانی کروں گا نہ فرائض و واجبات کو ترک کروں گا. ہمت کر لے بس, اللہ تعالیٰ ہمت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. ہمت پر مجھے ایک قصہ یاد آ گیا, وہ سنا دوں آپ کو. دہلی کے اندر مزار ہیں ہمارے ایک مشہور بزرگ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا, خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے دہلی کے اندر. یہ شیخ ہیں حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے, اور یہ ہندوستان کے مغلیہ خاندان کے سب سے پہلے بادشاہ, سب سے زیادہ نیک بادشاہ ہیں. آگرہ تاج محل میں ان کا مزار ہے. یہ حضرت کے مرید تھے اور زمانہ بھی سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا تھا. تو ایک مرتبہ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یا حضرت آپ کے خانقاہ کے اندر تو بہت بڑا خرچ ہوتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ گاؤں آپ کی خانقاہ کے لیے وقف کر دوں تاکہ اس کی آمدنی آپ کے خانقاہ میں آنے والوں پر خرچ ہوا کرے اور آپ کو آسانی رہے, آپ بے فکر ہو جائیں. تو اللہ والوں کی بادشاہوں کے بادشاہ پہ نظر ہوتی ہے, بادشاہوں پہ نظر نہیں ہوتی. تو جب سلطان نے یہ درخواست پیش کی تو حضرت ناراض ہو گئے, یہ بات تم نے مجھ سے کیسے کہہ دی, ناراض ہوئے کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں کچھ گاؤں تو کی آمدنی میرے خانقاہ کے لیے وقف کر دوں, پھر اب میں تم سے بدلہ لوں گا, تم نے ایسی بات کیوں کہی مجھ سے, ناراض ہو گئے. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ جن کی نظر احکم الحاکمین پر ہوتی ہے ان چھوٹے حاکموں پر ہوتی نہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرما دے. اب ان کا بدلہ سنو. جب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو چونکہ پورے ہندوستان کی آپ مشہور شخصیت تھے, لہذا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کا. صف اول کے اندر بڑے بڑے اولیاء اور بڑے بڑے علماء صلحاء متقی پرہیزگار تھے. سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلی صف کے اندر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے تھے. اس وقت جناب حضرت کے خادم خاص نے اعلان کیا کہ حضرت کی اپنے جنازہ نماز جنازہ کے بارے میں ایک وصیت ہے, اسے سن لیں اور اس وصیت کے مطابق جو نماز جنازہ پڑھانے کا اہل ہو وہ آگے بڑھے. ہر ایک چاہ رہا تھا کہ سعادت مجھے ملے, یہ دولت مجھے ملے کہ میں حضرت کی نماز جنازہ پڑھاؤں. اب سب کان کھڑے ہو گئے, سب متوجہ ہوئے کہ حضرت کی کیا وصیت ہے. تو خادم نے یہ اعلان کیا کہ میری نماز جنازہ, حضرت فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ ایسا شخص پڑھائے جس کی کبھی زندگی بھر تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اور میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھا جس کی کبھی اثر سے پہلے کی چار سنتیں قضا نہ ہوئی ہوں، اور وہ شخص میری نماز جنازہ پڑھا جس کی زندگی بھر کبھی کسی نامحرم عورت پر بری نظر نہ پڑی ہو. یہ اعلان کی. اب یہ اعلان سنتے ہی جناب سکتہ تاری ہو گیا مجمع کے اوپر، بڑے بڑے علماء صلحاء کی گردنیں جھک گئیں کہ ہم تو اس وصیت کے مطابق ان شرطوں پر پورے اترتے نہیں. سب سوچ میں پڑ گئے تو کیا آج حضرت کی نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ سب سوچ میں پڑ گئے. کافی دیر ہو گئی کوئی آگے نہیں بڑھے. جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور حضرت کے سرحانے جا کر حضرت آپ نے بدلہ لے لیا، میرا راج فاش کر دیا. اور پھر انہیں اللہ اکبر کہی اور اپنے شیخ کی نماز جنازہ پڑھا دی. بادشاہ ہو کر کے جو اتنا کر سکتا ہے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں. اتنا پاک دامن کہ زندگی بھر کسی پہ بری نظر نہ ڈالی، اثر سے پہلے کی چار سنتیں فوت نہ ہوئیں، تہجد قضا نہ ہوئی. یہ ہے استقامت. تو ہمت کر لے تو آدمی ایسا کر سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی ہمت کرے کہ مجھے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. مجھے اللہ کے احکام بجا لانے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بس ہمت کرے آدمی. پہلے کام یہ ہمت کرے، اور دوسرا کام یہ گڑ گڑا کے دعا کرے کہ ماں توفیق الا باللہ، کہ توفیق تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. وہ توفیق دیں گے تو مشکل بھی آسان ہے، توفیق نہ دیں تو آسان بھی مشکل ہے. اس لیے گڑ گڑا کے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے استقامت عطا فرما، یا اللہ ایمان پر بھی استقامت عطا فرما، دین پر بھی استقامت عطا فرما، گناہوں سے بچنے میں بھی استقامت عطا فرما، عمل صالحہ کے انجام دینے بھی مجھے استقامت عطا فرما. اور تیسرا یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا کرے، کیونکہ یہ چیزیں صحبت سے ملتی ہیں، نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ چیزیں ہوتی ہیں، جو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں صحبت سے. کتاب پڑھنے سے بھی نہیں ہوتی، بیان سننے سے بھی نہیں ہوتی. بیان سننے سے فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، فائدہ ہوتا ہے. لیکن مکمل فائدہ جب ہوتا ہے، جب اخلاص کے ساتھ کوئی کسی اللہ والے کی صحبت میں رہتا ہے اور بیٹھتا ہے، ملتا جلتا رہتا ہے، اور اس کے اندر طلب ہو ساتھ رہنے میں، اس بات کی طلب ہو کہ میرے اندر بھی دین آ جائے، میں بھی دین کے اوپر جم جاؤں، میں بھی گناہوں سے بچنے والا ہو جاؤں، میں بھی دین پر پابندی سے عمل کرنے والا بن جاؤں. اس طلب کے ساتھ جب کسی کے پاس رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے 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 اس کے اندر استقامت عطا فرماتے ہیں. اب خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ صحبت سے دیکھو نا، شیخ سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کیا استقامت نصیب ہوئی. جو بڑے بڑے دوسرے حضرات کو حاصل نہ ہوئی ان کو حاصل ہو گئی باوجود بادشاہ ہونے کے. تو جو آدمی ان تین باتوں اختیار کر لے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو استقامت نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. آخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيد مولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، علانیہ کیے ہوئے، چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا اللہ استقامت نصیب فرما. ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے سارے احباب اور تمام حاضرین اور حاضرات کو اپنے کرم سے استقامت نصیب فرما، ایمان پر بھی استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ پر بھی استقامت نصیب فرما، یا اللہ تمام گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ اپنے ماسیوا کی محبتوں کے مغلوب کرنے اور اپنی محبت کے غالب کرنے پر بھی استقامت نصیب فرما، یا اللہ استقامت کے تمام درجات نصیب فرما، یا اللہ تمام درجات نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما، خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب.
لا اله الا الله لا اله الا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com